السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایک لفظ متعدد بار بعض اوقات سنتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں، اور وہ لفظ ہے نفع. کاروباری لوگوں کے کاروبار کا مدار ہی اس لفظ پر ہوتا ہے، چاہے وہ ایک چھوٹا سا چھابڑی لگا کر اپنا سامان بیچنے والا شخص ہو یا ملٹی ملینئر جس کے کاروبار دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ہمیشہ یہ لوگ ایسی سوچ میں رہتے ہیں کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جائے. اس کے لیے وہ جائز ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں، اور اکثر اوقات آج کل کی دنیا میں ناجائز ذرائع بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایک عام آدمی ہے جس کا کاروبار سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی اپنے مفاد کی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح وہ کسی بھی چیز سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. اور یہی چیز ایک عام آدمی کے لیے نفع حاصل کرنا ہے. یہ تو ہے دنیاوی معاملات میں اس لفظ کا استعمال، لیکن دینی اور روحانی دنیا میں بھی اس کا بہت استعمال ہوتا ہے. اس تعلق میں احادیث اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کچھ بیان کروں گا. یہ لفظ عربی لغات میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کے لوگ بھی معنی پہلے بیان کرتا ہوں. نفع کا مطلب ہے کسی چیز کا انسان کو فائدہ پہنچانا، کسی چیز کا انسان کو میسر آنا، کسی چیز کا قابل استعمال یا قابل فائدہ ہونا. لین ایک ڈکشنری کی کتاب ہے لغت کی، اس نے یہ لکھا ہے. پھر لین میں ہی نفع فے کی شد کے ساتھ लिखा गया है, इसका मतलब है किसी शख्स का किसी के लिए फायदे का सबब बनना। और बाज़ हदीस के मुताबिक एक मोमिन की पहचान ही यही है कि दूसरों के फायदे का वजह बनता है। फिर मुफरिदात में लिखा है कि अन्नफो हर उस चीज को कहते हैं जिससे खैरात तक रसाई के लिए इस्तेआनत हासिल की जाए या वसीला बनाया जाए। बस नफा खैर का नाम है। फिर लेन में ही इसका मतलब यह लिखा है कि किसी शख्स के मकसूद को हासिल करने का जरिया। और लिसानुल अरब एक लुगत किताब है, उसमें लिखा है कि अन्नाफे अल्लाह ताला के अस्मा में से है। उसका मतलब है वो ज़ात जो अपनी मखलूक में से जिस तक चाहती है फ़ायदा को पहुंचाती है, क्योंकि वो हर नफा नुकसान और हर खैर और शर का पैदा करने वाला है। इस लुगवी वजाहत के बाद अब मैं हदीस की रोशनी में यह बयान करूंगा कि एक मोमिन पर इस लफ्ज़ को किस तरह इतलाक पाना चाहिए। एक मोमिन एक दुनियादार की तरह सिर्फ अपने फायदे की नहीं सोचता बल्कि दूसरों का फायदा भी सोचता है, और सोचना चाहिए उसको। कुरान करीम में भी हमें यही तालीम है और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी इरशादात जो हदीस से मिले हैं हमें इस बारे में, वो भी यही बयान करते हैं। और इस फायदा पहुंचाने के मुख्तलिफ तरीके हैं जो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं। इस बारे में बाज़ अहादीस पेश करता हूं जिनसे दूसरों को नफा पहुंचाने के बारे में क्या इशादात हैं आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनका पता चलता है। सईद बिन अबी वरदा ने अपने बाप से, उनके बाप ने उनके दादा से, हज़रत अबू मूसा शरीफ उनके दादा थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की कि आपने फरमाया हर मुसलमान पर सदका करना ज़रूरी है। लोगों ने कहा या नबीउल्लाह जो शख्स ताकत ना रखे, आपने फरमाया वो अपने हाथ से मेहनत करे, खुद भी फ़ायदा उठाए और सदका भी दे। उन्होंने कहा अगर ये भी ना हो सके, आपने फरमाया हाजतमंद मुसीबत ज़दा की मदद करे। उन्होंने कहा अगर ये भी ना हो सके तो आपने फरमाया चाहिए कि अच्छी बात पर अमल करे और बदी से बाज रहे, यही उसके लिए सदका है। फिर इसी तरह एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने रास्ते में दरख्त की एक शाख पकड़ी पड़ी देखी तो उसने कहा अल्लाह की कसम मैं इसको ज़रूर हटा दूंगा ताकि इससे मुसलमानों को तकलीफ न पहुंचे। उस पर उसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया। फिर एक रवायत में आता है, हज़रत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स जिसने ऐसे इल्म को छुपाया जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला लोगों के मामलात और दीन के अमूर में नफ़ा पहुंचा सकता है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को क़यामत के रोज़ आग की लगाम पहनाएगा। बस एक मोमिन के लिए अपना माल बढ़ाने और माली मुफाद हासिल करने में ही नफ़ा नहीं है बल्कि असल मुनाफा वो है जो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने से मिलता है, जो दायमी है और जिसके खाते अगले जहान में खुलते हैं। इन अहादीस में اس منافع کے حصول کے لیے جو سب سے پہلی چیز آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ صدقہ ہے، جو ضرورت مندوں، غریبوں، مفلسوں، ناداروں کے بھوک اور ننگ کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت غربا میں عزیزوں میں تقسیم کر دی اور کچھ گھر کے لیے بھی رکھ لیا. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بکری ذبح کی تھی تو اس کا کس قدر گوشت بچ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ تمام گوشت تو تقسیم کر دیا میں نے، صرف ایک دستی بچی ہے. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے اس دستی کے گوشت کے تمام گوشت بچ گیا، کیونکہ اسی کا ثواب ہے. جو لوگوں کے فائدے کے لیے خرچ کیا اسی پر اصل منافع ملنا ہے، اور جو منافع ہے وہی بچت ہے. بس یہ تو انسان کامل کا نمونہ تھا، جن کو دنیاوی چیزوں سے ذرا بھی رغبت نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اصل مقصد تھا ان کا ہر لمحہ. ہر انسان اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ اسوہ قائم کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ تمہیں بھی ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، تمہارے پیش نظر بھی ہمیشہ یہ رہنا چاہیے کہ کیونکہ حقیقی منافع وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اور اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ اگر صدقے کی توفیق نہ ہو تو کیا کریں، تو فرمایا اپنے ہاتھ سے محنت کرو اور کماؤ، جس سے تمہیں بھی فائدہ ہو قوم کو بھی فائدہ ہو، قوم پر بوجھ نہ بنو. تم اگر کماؤ گے ایک تو قوم پر بوجھ نہیں بنو گے، دوسرے تم لینے والا ہاتھ نہیں بنو گے بلکہ دینے والا ہاتھ بنو گے، جو خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے. یہاں مغربی ممالک میں جو حکومت سے سوشل الاؤنس لیتے ہیں، انہیں بھی اس بات پر سوچنا چاہیے کہ جس حد تک کام کر کے، چاہے کسی بھی قسم کا کام ہو، بعض دفعہ اپنی تعلیم کے مطابق کام نہیں ملتا، جو بھی کام ملے وہ کام کر کے جتنا بھی کما سکتا ہو کوئی اس کو کمانا چاہیے، اور حکومت کے اخراجات کے بوجھ کو کم کرنا چاہیے. اور ایک احمدی کے لیے تو یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کی غلط بیانی سے حکومت سے کسی بھی قسم کا الاؤنس وصول کرے. اس قسم کی رقم کا حاصل کرنا نفع کا سودا نہیں بلکہ سراسر نقصان کا سودا ہے. اسی طرح پاکستان، ہندوستان اور دوسرے غریب ممالک ہیں، ان میں بھی ایک احمدی کو حتی الوسائی کوشش کرنی چاہیے کہ لینے والا ہاتھ نہ بنے بلکہ دینے والا ہاتھ بنے. پھر صحابہ نے جب پوچھا کہ اگر ایسی کوئی صورت ہی نہ بنتی ہو جس سے کوئی کمائی کر سکیں، کام ہی نہیں ملتا، کسی بھی قسم کا کام نہیں ملتا، اور اگر کچھ ملا تو مشکل سے اپنا گزارا ہوا، اور صدقہ دینے کا تو سوال ہی نہیں ایسی صورت میں. تو پھر کیا کریں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کی مدد کے مختلف ذرائع ہیں، وہ اختیار کرو. کسی حاجت مند کی، ضرورت مند کی کسی بھی طرح مدد کر دو، کوئی خدمت کر دو، ان ذرائع کو استعمال کرو. اس طرح کی مدد کی بھی ایک اعلیٰ ترین مثال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، جب ایک بڑھیا نے، جسے آپ کے خلاف خوب بھڑکایا گیا تھا، نئی نئی آئی تھی شہر میں، اس کا سامان اٹھا کر اسے منزل مقصود تک آپ نے پہنچایا. اس نے انجانے میں تو جانتی نہیں تھی آپ کو کہ آپ کون ہیں، آپ کو بہت کچھ کہا، آپ سنتے رہے لیکن آپ نے اظہار نہ کیا. اور منزل پر پہنچ کر جب بتایا کہ وہ میں ہی ہوں جس سے بچنے کا تمہیں مشورہ دیا گیا تھا کہ اس جادوگر سے بچ کے رہنا، تو بے اختیار اس بڑھیا کے منہ سے نکلا کہ پھر مجھ پر وہ تمہارا جادو چل گیا. تو کسی بھی رنگ میں کسی کی تکلیف دور کر کے اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ بھی صدقے جتنا ہی ثواب دیتا ہے. اور پھر جب صحابہ نے کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو بالکل بھی معذور ہو، تو فرمایا کہ بے شمار نیکیاں ہیں جن کا خدا تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، انہیں بجا لاؤ، ان پر عمل کرو، یہی تمہارے لیے نفع رساں ہے. اور پھر جو برائیاں ہیں ان سے بچو، تو یہ تو ہر غریب سے غریب شخص بھی کر سکتا ہے کہ نیکیوں کو بجا لائے اور برائیوں سے بچے. اس کے لیے تو کچھ نہیں خرچ کرنا پڑتا، اس کے لیے تو کوئی جسمانی طاقت کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اب دیکھیں کہ کتنی چھوٹی سی نیکی کا بھی ہمارے پیارے خدا نے اجر رکھا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی اطلاع ہمیں دی. اس بارے میں بھی ایک حدیث میں ہم نے سن لیا کہ مومنوں کے راستے کی تکلیف دور کرنے کے لیے راستے سے درخت کی شاخ ہٹانے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل کر دی. بس کس قدر منافع بخش سودے ہیں یہ کہ نیکیاں کرنے کا کرنے کے اجر میں اللہ تعالیٰ بے انتہا دیتا ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کس حد تک اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، بدی سے بچے اور نیکی کی طرف دوڑے. اور نیکی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ترک شر، دوسرا افاضہ خیر. ایک شر کو چھوڑنا، دوسرے خیر سے فائدہ اٹھانا. ترک شر سے انسان کامل نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ افاضہ خیر نہ ہو، یعنی دوسرے کو نفع بھی پہنچائے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ کس قدر تبدیلی کی ہے، اور یہ مدارج تب حاصل ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات پر ایمان ہو اور ان کا علم ہو. جب تک یہ بات نہ ہو انسان بدیوں سے بھی بچ نہیں سکتا. فرمایا کہ دوسروں کو نفع پہنچانا تو بڑی بات ہے، بادشاہوں کے روب اور تعزیرات ہند سے بھی تو ایک حد تک ڈرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، پھر کیوں حاکم الحاکمین کے قوانین کی خلاف ورزی میں دلیری پیدا ہوتی ہے. یعنی صفات کا علم ہو اگر اللہ تعالیٰ کی، تو اس کے احکامات پر عمل ہوگا. یہ دوسروں کو نفع پہنچانا تو دور کی بات ہے، بعض لوگ ایسے ہیں اتنے دلیر ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اوامر و نواہی مقرر کیے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور بڑی دلیری سے ان باتوں کرتے ہیں جنہیں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جبکہ ایک دنیاوی حکومت جو ہے اس سے ڈرتے ہیں. تو فرمایا کہ جو بہت سے لوگ ہیں جو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، پھر کیوں احکم الحاکمین کے قوانین کی خلاف ورزی میں دلیری پیدا ہوتی ہے؟ کیا اس کی کوئی اور وجہ ہے بجوز اس کے کہ اس پر ایمان نہیں ہے؟ یہی ایک باعث ہے. پھر دوسروں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچانے کا بھی حکم ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہے یا دینی علم ہے، دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے ایک نفع مند اور فائدہ بخش سودا کر رہے ہوگے. اور اگر جو علم خدا تعالیٰ نے دیا ہے اسے چھپائے رکھو گے کہ اگر یہ بات میں نے کسی دوسرے کو بتا دی تو اس کے علم میں بھی اضافہ نہ ہو جائے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بڑا انذار فرمایا اور اپنی امت کو نصیحت فرمائی کہ اس بات سے ہمیشہ بچو، بلکہ ان سے بچنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دعائیں بھی ہمیں سکھائیں. آپ جو انسان کامل تھے، جن کا ایک ایک لمحہ اور سانس دوسروں کے فائدہ کے لیے وقف تھا، آپ جب صحابہ کے سامنے یہ دعائیں کرتے تھے تو اصل میں انہیں سکھاتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے دعائیں مانگو اور امت میں ان کو رائج کرو اور کرتے چلے جاؤ، کہ اصل منافع اس وقت حاصل ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. ان دعاؤں میں سے دو دعائیں میں سو پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس دعا سے جو نہ سنی جائے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس علم سے جو فائدہ نہ دے. میں ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز عطا کرتے تو سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا کرتے کہ اللہم انی اسألوک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا، کہ اے اللہ، میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع رساں ہو، ایسا رزق جو طیب ہو، اور ایسا عمل جو قبولیت کے لائق ہو. بس اپنے آپ کو نافع وجود بنانے کے لیے نیک اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آنے سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت شامل حال ہوتی ہے جب اس کے محبوب ترین بندے کے وسیلے سے پھر اس سے دعائیں بھی مانگی جائیں، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے، اور جب ہم یہ ہوگا تو پھر بھی ہمارا عمل منافع بخش عمل کرائے گا. ایک دعا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، عبداللہ بن یزید الختمی انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ الفاظ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، مجھے اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت عطا کر جس کی محبت مجھے تیرے حضور نفع دے۔ اے میرے اللہ، میری پسندیدہ چیزوں میں سے جو تو نے مجھے عطا کی ہیں، ان میں سے جو تجھے پسند ہیں، ان کو میری قوت کا ذریعہ بنا۔ اے میرے اللہ، میری پسندیدہ چیزوں میں سے جو تو نے مجھ سے دور رکھی ہیں، تو ان سے مجھے فراغت عطا کر، وہ چیزیں میری محبوب بنا جو تجھے پسند ہیں۔ تو دنیا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی محبوب نہیں خدا تعالیٰ کو، اس لیے ہمیشہ آپ کے وسیلے سے، جیسا کہ میں نے کہا، دعا مانگنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ ہمارا محبوب بن جائے، اور اس ذریعے سے ہمیں بھی وہ فیض حاصل ہوتے رہیں جس کے قائم کرنے کے لیے، جس کے پھیلانے کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ انسان کے نفع رساں ہونے کے لیے قرآن کریم کے اس ارشاد کے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی واسطے علم تعبیر الرویا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے جگر نکال کر کسی کو دیا ہے تو اس سے مراد مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی اتقاء اور ایمان کے حصول کے لیے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حقیقی نیکی کو ہرگز نہیں پاؤ گے جب تک تم عزیز ترین چیز خرچ نہ کرو گے، کیونکہ مخلوق الہی کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کا ایک بڑا حصہ مال کے خرچ کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے، اور اپنائے جنس اور مخلوق خدا کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے، یعنی اپنے ہم قوم، اپنے متن انسانوں کی اور مخلوق خدا کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے جو ایمان کا دوسرا جزو ہے، جس کے بدوں ایمان کامل اور راسخ نہیں ہوتا۔ جب تک انسان اسار نہ کرے، دوسرے کو نفع کیوں کر پہنچا سکتا ہے؟ دوسرے کی نفع رسانی اور ہمدردی کے لیے اسار ضروری شے ہے، اور اس آیت میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں اسی اسار کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی ہے۔ فرمایا کہ پس مال کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی انسان کی سعادت اور تقویٰ شاری کا معیار اور محک ہے، یعنی ایک محک کا مطلب یہ کسوٹی ہے یا معیار ہے، جیسا کہ احادیث میں بھی دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے صدقہ کا حکم ہے، اس پر اسی وقت عمل ہو سکتا ہے جب قربانی اور اسار کی روح بھی انسان کے اندر ہو، اور وہ حقیقی رنگ میں اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت ہو، اور اسی کے حصول کے لیے جو دعا میں نے پہلے پڑھی ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ میری محبت تلاش کرو۔ نفع کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ النافع اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور وہی ہے جو اپنی مخلوق میں سے جسے جس حد تک چاہتا ہے فائدہ اور نفع پہنچاتا ہے، وہی ہے جو نفع اور خیر کا پیدا کرنے والا ہے۔ پس انسان بھی اس وقت تک نفع حاصل کرنے والا ہے اور نفع پہنچانے والا بن سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی شامل حال ہو۔ اس لیے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تلقین فرمائی کہ تم نفع رساں وجود بنو، تو ساتھ ہی اپنے عمل سے بھی اور نصیحت فرماتے ہوئے بھی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہتے ہوئے نافع وجود بننے کی کوشش کرو، کیونکہ حقیقی ذات نافع ذات جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذاتی ہے، جس کا رنگ اس کے بندے اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق اپنے پر چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہ مضمون بیان فرمایا ہے اور واضح فرمایا ہے کہ حقیقی مومن کو حقیقی نفع میری ذات سے ہی مل سکتا ہے، اس لیے میرے آگے جھکو اور ہر لمحہ مجھے یاد رکھو اور مجھے پکارو. قرآن کریم میں مختلف جگہ پر یہ مضمون بیان ہوا ہے، متعدد جگہ پر. اس جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کالا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا، اس نے کہا کہ کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں ذرا بھر فائدہ پہنچا سکتا ہے، ولا یضرکم، اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو فائدہ دینے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بعض شرک تو ظاہری ہوتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں لوگ، یہ شرک کرتے ہیں، جو مشرکین تھے وہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں بھی، آج کل بھی ہیں بتوں کی پوجا کرنے والے جو خود ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، جو نہ ہی کسی قسم کا نفع دے سکتے ہیں نہ کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور یہ شرک جو ہے ظاہری شرک، یہ تو ہر ایک کو نظر آ رہا ہوتا ہے. بعض مخفی شرک بھی ہوتے ہیں، کسی مشکل کے وقت میں دنیاوی وسائل کی طرف نظر رکھنا، دنیاوی اسباب کو ضرورت سے زیادہ توجہ دینا اور تلاش کرنا، افسروں کی بے جا خوش آمد کرنا، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو یہ دنیاوی اسباب جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک شخص نے کسی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس کو ملازمت نہیں مل رہی تھی، آخر ایک دن اس کے کسی عزیز رشتہ دار کو پتہ لگا کہ ملازمت کی تلاش میں ہے، تعلیم مکمل کر لی ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا ایک بہت بڑا افسر دوست ہے، واقف ہے، تم صبح میرے پاس آ جانا، اس کے گھر چلیں گے. خیر اس کو ملنے گئے، اس سے میں نے کہا ٹھیک ہے کل تم میرے دفتر آ جانا صبح، تو میں تمہارا کام کر دوں گا، ایک جگہ خالی ہے وہاں تمہیں نوکری مل جائے گی. وہ کہتا ہے کہ میں صبح سائیکل پر دفتر پہ گیا تو گیٹ بند تھا، چوکی دار نے کہا کہ کیوں، میں کہا فلاں صاحب نے مجھے کہا ہے اس لیے میں آیا ہوں ان کو ملنے کے لیے، اور بڑا روب سے اور فخر سے بات کی چوکی دار سے، اس لیے راستہ دیتا ہوں مجھے گیٹ کھول دو. تو چوکی دار نے بتایا کہ ان صاحب کو تو صبح دفتر آنے سے پہلے ہارٹ اٹیک ہوا اور فوت ہو چکے ہیں. تو یہ جو خدا کے علاوہ دوسروں پہ انحصار کرتے ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے یہ زوم توڑ دیتا ہے. تو سخت مایوس ہو کے قدم واپس آیا. تو جب بھی انسانوں کو خدا بنایا جاتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر حقیقت میں میری طرف رجوع کرو تو میں ہی ہوں جو تمہیں نفع پہنچانے والا ہوں، تمہارے فائدے کے کام کرنے والا ہوں، تمہیں ہر چیز میسر کروانے والا ہوں، ہر چیز دینے والا ہوں. ایک جگہ فرمایا مزید کھول کر کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، تمہیں ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی زندگی کی پرواہ کرنی چاہیے، کیونکہ تمام نفع اور نقصان آخرت میں ظاہر ہو کر سامنے آنے والا ہے. جیسا کہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, کہ جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے, مگر وہی فائدہ میں رہے گا جو اللہ تعالیٰ کے حضور قلب سلیم اطاعت شعار دل کے ساتھ حاضر ہوگا. بس فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں اور جو اس نے نیکیاں بتائی ہیں ان پر عمل نہیں تو مال اور اولاد پر خوش نہ ہو, یہ کسی کام نہیں آئیں گے. خدا تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنا مال چھوڑ کر آئے ہو, نہ ہی یہ پوچھے گا کہ کتنی اولاد چھوڑی ہے. کام آئیں گی تو اپنی نیکیاں, اور جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت کی شاخ راستے سے ہٹانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. ہاں اگر اولاد کام آ سکتی ہے تو وہ اولاد جو نیکیوں پر قائم ہو, جو ان نیکیوں کو جاری رکھنے والی ہو جو ماں باپ نے کی تھی, تو ان بچوں کی نیکیاں جو ہیں آخرت میں والدین کو لمحہ بلمحہ نفع دیتی رہتی ہیں, ان کے فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک اطاعت شعار دل لے کر حاضر ہوگے تو یہی تمہارا اصل منافع ہے. وہ دل لے کر حاضر ہوگے جو دنیا میں تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دیتا رہا, تو یہی حقیقی مقصد ہے انسان کی پیدائش کا. تو ایسا دل لے کر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو گے. اگر ایسا دل لے کر جاؤ گے جو حقوق العباد کرتا رہا, تو تبھی اس نافع ذات کی صفت نافع سے فیض پاؤ گے. لغت کے مطابق قلب سلیم وہ دل ہے جو مکمل طور پر غیر اللہ کی ہر قسم کی ملونی سے پاک ہو. پھر اس کا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ ایمان کی کمزوری سے بالکل پاک ہو, پھر ہر قسم کے دھوکے سے پاک ہو, کسی کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے بھی پاک ہو, اخلاقی بے راہروی سے بھی پاک ہو. یہ قلب سلیم ہے. اور بعض کے نزدیک قلب سلیم ایسا دل ہے جو دوسروں کے لیے درد رکھنے والا دل ہو. تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری عبادت کرنے والے اور یہ عمل کرنے والے اور نیک عمل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو پھر میری رضا کی جنتوں میں داخل ہوں گے اور میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دل عطا فرمائے جو نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس میں پیش کرتا ہوں جس سے جماعت کے افراد کے لیے آپ کی کیا دلی خواہش تھی اور کیفیت تھی اور جو دعا آپ نے کی اس کا پتہ چلتا ہے. آپ فرماتے ہیں جو حالت میری توجہ کو جذب کرتی ہے اور جسے دیکھ کر میں دعا کے لیے اپنے اندر تحریک پاتا ہوں وہ ایک ہی بات ہے کہ میں کسی شخص کی نسبت معلوم کر لوں کہ یہ خدمت دین کے سزاوار ہے اور اس کا وجود خدا تعالیٰ کے لیے, خدا کے رسول کے لیے, خدا کی کتاب کے لیے اور خدا کے بندوں کے لیے نافع ہے. ایسے شخص کو جو درد و الم پہنچے وہ در حقیقت مجھے پہنچتا ہے. پھر فرمایا ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں میں خدمت دین کی نیت باندھ لیں, جس طرز اور جس رنگ کی خدمت جس سے بن پڑے کرے. پھر فرمایا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کی قدر و منزلت ہے جو دین کا خادم ہے اور نافع الناس بھی ہے, ورنہ وہ کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کتوں اور بھیڑوں کی موت مر جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معیار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام, قرآن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں, قرآن کی تعلیم اور سنت کی روشنی میں اپنی جماعت میں دیکھنا چاہتے تھے.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.